بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 17 ستمبر 2017 آپ جانتے ہیں کہ میرا روٹین ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے آفس کے سامنے جو بالکنی ہے لمبی وہاں بیٹھتا ہوں. اس وقت میرے سامنے بلکہ چاروں طرف نیچر کا سین ہوتا ہے, یعنی درخت, چڑیاں, بادل, آسمان, یہ سب. تو اس میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں. پھر دھیرے دھیرے سورج نکلتا ہے, اس کی روشنی پھیلتی ہے. یہ پورا نیچر میرے سامنے ہو جاتا ہے اس وقت. تو آج اس کو دیکھتے ہی مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی جس کو عام طور پر آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس آیت کے الفاظ, اس کا ترجمہ اس وقت آپ کو سنایا جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورہ البقرہ آیت نمبر 255. اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے, سب کا تھامنے والا ہے, اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اور اس کے علم میں اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے, اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا.
ایک مرتبہ اور ترجمہ پڑھ دیں.
اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے, سب کا تھامنے والا, اس کو نہ آنگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے, اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا.
یہ آیت مجھے نیچر کا سین دیکھتے ہوئے یاد آئی. مجھے ایک عجیب ایکسپیرئنس ہوا. یہ آیت جو ہے قرآن میں, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں, لیکن یہ بہت عجیب آیت ہے. آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ وسع کرسی ہو سماوات و الارض, یہ اللہ کی کرسی, اللہ کا تخت پورے زمین آسمان کو تک وسیع ہے. اس وقت مجھے ایک عجیب احساس ہوا, مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سچ مچ اللہ کا تخت پوری کائنات میں بچھا ہوا ہے, اور پوری کائنات بشمول انسان اس کے تحت ہے. اللہ کے تخت کے تحت پوری کائنات آ گئی ہے. ایک عجیب احساس تھا, بہت عجیب. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں سچ مچ اللہ کے پڑوس میں پہنچ گیا ہوں, اللہ کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں. پھر اس وقت یہ سورت صبح کا وقت تھا, اس وقت مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہے, صبح کو قرآن کا پڑھنا, اس کے بارے میں ہے آیت. وہ یہ ہے, ان قرآن الفجر کان مشہودا, ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو مطلب یہ ہے کہ indeed the recitation of Quran at dawn is witnessed. اس کے بارے میں حدیث بھی آیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ سارے فرشتے کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہا ہوں, ایسا ماحول ہوتا ہے اس وقت. اب غور کیجئے کہ صبح کے وقت قرآن کو پڑھنا کیسا عجیب ہوگا, جبکہ سارے فرشتے کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے ہوں. یہ سب باتیں سوچتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ جو آیت الکرسی ہے سورہ البقرہ میں جو آیت ہے آیت الکرسی, وہ گیا اللہ کے ایٹریبیوٹس کا, اللہ کی صفات کا لفظی بیان ہے, اللہ کی صفات کا, اللہ کے ایٹریبیوٹس کا لفظی بیان ہے. اور یہ جو اس کو ہم نیچر کہتے ہیں, کہ نیچر گویا اس کا ڈیمونسٹریشن ہے. یہ نیچر اللہ کے ایٹریبیوٹس کا ڈیمونسٹریشن ہے. یہ بڑی عجیب چیز. میرے گھر کے, میرے آفس کے سامنے ایک پیڑ ہے, اس پیڑ پر ایک بیل چڑھی ہوئی ہے. تو پیڑ میں تو پھول ویسا نہیں ہوتا, لیکن یہ بیل چڑھی ہوئی ہے, اس میں کانٹے ہوتے ہیں, کانٹے. عجیب بات ہے کہ کانٹے کے ساتھ ساتھ پھول بہت ہی اچھے, بہت بیوٹیفل پھول ہوتے ہیں. اس بیل میں جو کانٹے ہوتے ہیں, اس کے پڑوس میں, اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بیوٹیفل پھول ہوتے ہیں. اس کو سوچتے ہوئے میں نے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ گڈ ٹیسٹ کا خالق ہے, جس کو کہتے ہیں خوش ذوق, بہت ہی زیادہ ہائی ٹیسٹ کا خالق ہے, کہ اس نے کسی مصلحت کی بنا پر کانٹے بنائے, کسی مصلحت کی بنا پر کانٹے بنائے, تو اسی کے ساتھ وہاں اس نے خوش بہت ہی بیوٹیفل پھول اگا دیے, کانٹے کے ساتھ پھول. یعنی اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ بس کانٹے کانٹے ہوں, اس کا تو جو ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ گڈ ٹیسٹ, اس کا تقاضا ہوا تو وہاں پر بہت بیوٹیفل قسم کے پھول اگا دیے جائے. پھر میں نے سوچا کہ اتنا زیادہ گڈ ٹیسٹ والا خدا, اتنا زیادہ گڈ ٹیسٹ والا خدا کیا ایسا کرے گا کہ انسان کو جہنم میں ڈال دے, ایسا کرے گا انسان کو جہنم میں ڈال دے؟ نہیں. اسی لیے قرآن میں ہے کہ لا اصلاح الا الاشقى, صرف اشقا لوگ ہی جائیں گے جہنم میں. اشقا کا معنی کہتے ہیں کہ بہت سرکش, بہت زیادہ سرکش. میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو بری چیز ہے, جو کسی انسان کو جہنم کا مستحق بناتی ہے, وہ ہے سرکشی. انگلش میں کہیں گے آروگنس, آروگنس. ایک ہی چیز ایسی ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا, اب وہ ہے آروگنس یا سرکشی. اس کے برعکس اگر انسان ماڈسٹی, اس کے برعکس انسان اگر ماڈسٹ دکھائے, بنے ماڈسٹ, متوازے, ماڈس بنے اگر, تو اللہ ضرور اس کو بخش دے گا. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے, بدر کے غزوہ بدر میں, ان کو بدری کہا جاتا ہے, بدری, کیونکہ اس وقت بہت ہی زیادہ بے سر سوانی کی حالت تھی. تو ایک بہت عجیب حدیث ہے کہ ایک آدمی نے ایک بدری صحابی سے غلطی ہو گئی تھی, کہ ایک آدمی نے ان کو برا کہا, تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کچھ مت کہو, کیا معلوم اللہ نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا ہو. یعنی بدر کے واقعے کے بعد کیا معلوم اللہ نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا ہو اور یہ کہہ دیا ہو افلو با شیت پڑھنے کا غفر تو لکھوں. یعنی اب جو چاہے کرو, میں نے تم کو بخش دیا. افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم, جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا. تو دیکھیے یہ صرف بدر کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی ایک رحمت کی بات ہے. یعنی دوسرے بھی ایسے افعال ہو سکتے ہیں جس پر اللہ کا ایک قول صادق آتا ہو, مثلا تواضع, ماڈسٹی. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی سچی تواضع, سچی ماڈسٹی کا ثبوت دے, سچی ماڈسٹی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ اس موقع پہ کہہ دے گا ایسے لوگوں سے کہ افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم, کہ جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا. دیکھیے جس کو میں نے کہا کہ سچی تواضع, سچی ماڈسٹی وہ کیا ہے, اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں. جب مدینہ میں ہجرت کے 10 سال بعد آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تو ظاہر ہے کہ آپ کی وفات کوئی سادہ بات نہیں تھی. سارے صحابہ ایک عجیب قسم کی حالت میں مبتلا ہو گئے. تو حضرت عمر بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ جذبات میں بھرے ہوئے تھے, تو اس حالت میں انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے, وہ سے انکار کر دیا, انہوں کی فوت نہیں ہوئی, اور تلوار لے کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ کی فوت ہوئی ہے تو اس کی گردن مار دوں گا. تو اس وقت یعنی وفات کے وقت حضرت ابو بکر جو سب سے سینئر صحابی تھے وہ مدینے میں موجود نہیں تھے, مدینے کے پاس ایک مقام پر گئے ہوئے تھے. تو اس وقت تو پھر وہ آ گئے, جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اکٹھا ہیں اور عمر بہت ہی جوش میں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات جو کہے گا تو میں اس کی گردن مار دوں گا, تو وہ گئے عمر کے پاس اور کہا کہ عمر ایسا مت کہو. لیکن عمر اس وقت اتنے زیادہ جذبات میں تھے کہ انہوں نے ادبو کے بات بھی نہیں سنی, برس اس کو برس سائڈ کر دینا, برس سائڈ کر دیا. جب دیکھا ادبو کرنے کی وہ بات سن نہیں رہے تو تھوڑے فاصلے پر الگ وہ کھڑے ہو گئے جہاں لوگ جمع تھے, عرف اپنی تقریر شروع کر دی. انہوں نے اس تقریر میں انہوں نے ایک آیت پڑھ دی, حضرت ابو بکر نے ایک آیت قرآن کی, وہ آیت یہ تھی کہ امام محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افے ماتا قطرن قلب تم اور آقاب کم بومی قریب والا عقب ہے پر ضرور اللہ شیا و سید اللہ شاکرین. اس کا مطلب یہ ہے مکہ محمد تو صرف ایک رسول ہے, دوسرے بہت سے رسول تجھے مار چکے ہیں. اگر وہ قتل ہو جائے یا ان پر موت آ جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور شکر کروانے کو اللہ بڑا اجر دے گا. تو جیسے ہی حضرت عمر نے آیت سنی, وہی عمر جو خطرناک ہو رہے تھے اور تلوار لیے کھڑے تھے, وہی عمر اچانک زمین پر گر پڑے. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ جو آیت تھی وہ لفظوں کا مجموعہ تو تھا, وہ کوئی تو بندوق تو تھی نہیں, لیکن ان کے لیے اللہ کے الفاظ اتنے بڑے تھے, ہمارے پاس بھی زیادہ. تو اس کا سننا ہی کافی تھا کہ وہ زمین میں گر پڑے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں نے, میرے پیروں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. خود کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ میرے پیروں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. اور مجھے یقین ہوگا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. یہ ماڈیسٹی, یہ ماڈیسٹی کا ایک سچا نمونہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالی کو آروگینس بہت زیادہ ناپسند ہے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ماڈیسٹی بہت زیادہ پسند ہے. اور اس درجے کی ماڈیسٹی, جس درجے کی ماڈیسٹی ہے تو میں نے دکھائی, جس درجے کی ماڈیسٹی ہے تو میں نے دکھائی, تو جو لوگ ایسی ماڈیسٹی دکھائیں مجھے یقین ہے کہ اللہ ان سے کہہ دے گا افلو باشے تم پڑھنے کا کفر تو لوگ. جو چاہے کرو اب میں تم کو بخش دیا. یہ خالق کا یعنی شان کلام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اب خوب برائیاں کرو, یہ مطلب نہیں ہے, یعنی کوئی لائسنس نہیں ہے, یہ برائیوں کا لائسنس نہیں ہے. نہیں, یہ خالق کا شان کلام ہے. تو جس وقت میں نیچر کو دیکھ رہا تھا اور یہ باتیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھی, تو میں سوچا, مجھے ایسا لگا کہ سارے ہی زمین و آسمان اللہ کے آگے چھکے ہوئے ہیں. وسیع کرسی و سماوات والارض. حضرت عمر جو تھے وہ شعوری طور پر جھک گئے تھے, کانشس مائنڈ کے ساتھ. حضرت عمر شعوری طور پر جھک گئے تھے اور زمین و آسمان جو ہے وہ لا آف نیچر کے تحت جھکے ہوئے ہیں. تو کہا کہ یہ نیچر ہر صبح کو ایک ڈراما سنگ دیتی ہے. ہر صبح کو ایک ڈراما سنگ دیتی ہے کہ اگر تم اس درجے کا عمل کرو جس درجے کا عمل آل بدر نے کیا تھا, جس درجے کا عمل حضرت عمر نے کیا تھا, آج بھی خدا یہ کہے گا کہ افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم, جو چاہے کرو کیونکہ اب میں نے تم کو معاف کر دیا. میں پھر یہ کہوں گا کہ معاف کرنے کے معنی برائیوں کو لیسن دے دیا, یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک شاہانہ کلام ہے اور اس شاہانہ کلام کا جانتے ہیں بندے پر کیا اثر ہوگا, بندہ اور زیادہ متواضع ہو جائے گا, اور زیادہ باڈس ہو جائے گا, اور زیادہ جھک جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ اس کے بعد سرکشی کرنے لگے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ سب سوچتے ہوئے مجھے ایک اور بات یاد آئی. دیکھیے صحابہ کے زمانے سے بات کے بزرگوں تک کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ہوپ فل آیت کون سی ہے, قرآن میں سب سے زیادہ ہوپ فل آیت کون سی ہے, یہ پر امید آیت. تو کئی آیتیں لوگوں نے بتائی ہیں کہ غالباً میجارٹی کی آیت, میجارٹی جو ہے میجارٹی کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ ہوپ فل آیت ہے. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ سارے ہی گناہوں کو بخش دینے والا ہے. تو میں نے بھی اس لحاظ سے بہت سوچا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ ہوپ فل آیت ہے. تو میری سمجھ میں ایک اور آیت آتی ہے جو مجھ کو سب سے ہوپ فل لگتی ہے. اس آیت کو آپ پڑھیے ترجمہ کے ساتھ.
سورہ النساء آیت نمبر 8, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
ترجمہ,
اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو.
دیکھیے یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے. یعنی کسی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. ایسا اب تو شاید نہیں ہوتا ہوگا, پہلے دوران میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مستحقین کے درمیان, ورثہ کے درمیان, رشتے داروں کے درمیان. اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جو یتیم ہیں جو غریب ہیں, یعنی جو غیر مستحق ہے. وراثت تقسیم ہو رہی مستحقین کے درمیان, لیکن اس وقت کچھ ایسے لوگ آ جائیں جو مستحق نہیں ہیں. تو آیت کہتی ہے کہ ان کو بھی دے دو. فرض حقوق کا لفظ ہے, ان کو بھی دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مستحقین کو ان کے عمل کی بنا پر اللہ کا انعام تقسیم ہو رہا ہو, اس وقت وہاں ایسے لوگ آ جائیں جو مستحق نہیں ہیں, نہ ان کے پاس عمل ہے, نہ ان کے پاس یہ حق ہے کہ ہم رشتے دار ہیں. تو تقسیم ہو رہی ہے, اللہ کے انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے مستحق لوگوں کے درمیان. اس وقت آ گئے ایسے لوگ جو کہ مستحق نہیں ہیں, تو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی کچھ دے دو. اس سے اچھی بات بولو. تو مجھے یاد آئی, میں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالی یہ انسانی اخلاق کی تعلیم دے رہا انسان کو, تو کیا یہ اخلاق خود خالق قدر نہیں ہوگا؟ یہ اعلی اخلاق کا حکم دیا جا رہا ہے انسان کو, تو کیا خالق خود اس اعلی اخلاق سے پر نہیں ہوگا؟ وہ انسان سے زیادہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے شاید یہ سب سے زیادہ خوف فل آیت ہے, کہ صرف وہاں آ جا کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ بات یہ نہیں کہ حرش کے میدان میں کھڑا ہونا, نہیں, صبح جب میں نیچر کو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ یہی کھڑا ہونا, کیونکہ دیکھیے صبح کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ صبح کا وقت تقسیم انعامات کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صبح کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور آواز دیتا ہے, حل من سائل فأعطیہ, ایسے کئی الفاظ ہیں, حل من سائل فأعطیہ. اللہ کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو میں دوں؟ تو کیا کہ صبح کا وقت اللہ کے انعامات کی تقسیم کا وقت ہے. تو مجھے جب نیچر کے سامنے میں اپنے آپ کو پا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں انعامات الہی کی تقسیم کا وقت ہے, اب میں اس کے کنارے کھڑا ہوا ہوں. یعنی خود میں تو غیر مستحق ہوں, میرے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھ کو اس انعام کو پانے کا مستحق بنائے, لیکن بار میں وہاں کھڑا ہو گیا ہوں. اپنے عدم استحقاق کے باوجود وہاں کھڑا ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلی اخلاق, اللہ تعالیٰ کا یہ اعلی 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 تعلیم کا تقاضا ہوگا کہ کھڑے ہونے والے غیر مسلم کو بھی کچھ دے دیا جائے. تو صبح کا وقت گویا کہ تقسیم انعامات کا وقت ہے, جا کے حدیث ثابت ہے, حل من سارن ہوتے ہو. صبح کا وقت اللہ کے انعامات کی تقسیم کا وقت ہے. تو یہ انعامات کی تقسیم ایک تو نو کے درمیان ہوگی جو مستحق ہوں, مطلب یہ کہ جنہوں نے عبادت کی ہو, دعائیں کی ہوں, اللہ کا حمد اور شکر ادا کیا ہو, جنہوں نے اپنے رات اور دن کے لمحات میں کوئی استحقاق پیدا کیا ہو, ایک تو وہ لوگ ہوں گے. لیکن قرآن کی اس آیت کے مطابق میں نے سوچا کہ اس تقسیم انعامات کے اس لمحے میں اگر کچھ غیر مستحق آ کر کھڑے ہو جائے کہ اللہ کے رحمت کا تقاضا ہوگا کہ جو اخلاق اس نے انسان کو بتایا ہے اس کو بتایا اللہ انہیں بھی اپنے انعامات میں حصہ دے دے. تو غور کیجیے کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. تو صبح کا وقت جو ہے وہ انسپریشن کا وقت ہوتا ہے, انسپریشن کا وقت. وہ جو ہے کہ ان قرآن فجر کانا مشہودہ, اس کا مطلب یہی ہے کہ صبح کا وقت انسپریشن کا وقت ہوتا ہے. آپ غور کیجیے کہ آپ صبح کے وقت کسی کھلی جگہ کھڑے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورج سن رائز شروع ہو گیا, سورج کا نکلنا شروع ہو گیا, گولڈن کرنیں پھیلنے لگیں ادھر ادھر, تاریکی کی وجہ روشنی کا دور آ گیا. یہ آپ نے اگر اس منظر کو دیکھا ہو تو بلا شبہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا وقت ہوتا ہے, سپر انسپریشن کا وقت. یہ جو وقت ہے صبح کا سپر انسپریشن کا وقت, ڈان سے لے کر کے سورج کے ڈان سے لے کر سن رائز تک, یہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈان سے لے کر سن رائز تک ہوتا ہے اور یہ سپر انسپریشن کا وقت ہوتا ہے. تو یہ کیسی عجیب نعمت ہے جس کے دروازے ہر دن ہمارے لیے کھول جاتے ہیں. چاچا ایک حدیث جو آتا ہے کہ صبح کے وقت جو بستر پڑ رہا, صبح کے وقت جو آدمی بستر پڑا رہا ہے تو شیطان نے گوا کے اس کے کان میں یورین کر دیا. تو اب غور کیجیے کہ کیسی عجیب بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے ایسی بات کہ صبح کے وقت کوئی آدمی بستر پڑا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں صبح کے وقت اٹھ کر صبح کے وقت اٹھنا گویا کہ فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو رہا ہے. صبح کا وقت جو ہے فرشتوں کے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کے ہجوم کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کی خصوصی سب بندی کا وقت ہوتا ہے. اب اس وقت جو آدمی کھڑا ہو ہوگا فرشتوں کے سب میں کھڑا ہوگا, وہ گیا کہ فرشتوں کے سب میں کھڑا ہوگا. اب غور کیجئے کہ اس سے بڑا انسپریشن کا وقت کون سا ہو سکتا ہے. جیسے میں گیا تھا یروشلم تو مسجد اقصی میں میں نماز پڑھی, سیاط المسجد. تو جب میں مسجد اقصی میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے وہ بات یاد آئی جو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تھے لیلۃ الاسراء کے وقت تو وہاں سارے انبیاء اکٹھا ہوئے تھے اور آپ نے آگے کھڑے ہو کر سارے انبیاء کی امامت کی تھی. تو جب میں کھڑا ہوا مسجد اقصی میں تو مجھے وہ حدیث یاد آئی اور یہ دل سے یہ دعا نکلی کہ خدایا مجھے یاد آئی. میں نے کہا کہ خدایا زمان و مکان تیرے لیے کچھ نہیں, تیرے لیے زمان و مکان کچھ ہی نہیں, خدایا مجھے اس لمحے میں پہنچا دے جبکہ یہاں پیغمبر اسلام امامت کر رہے ہوں اور تمام انبیاء یہاں کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں, اس سب میں مجھے شامل کر دے. تو کچھ لمحات ہوتے ہیں جس وقت آپ کو خاص انسپریشن ہوتا ہے, خاص دعائیں نکلتی ہیں, خاص طرح کے ذکر اور شکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپر انسپریشن کا لمحہ ہوتا ہے, سپر انسپریشن کا لمحہ. تو یہ سب مجھے آج صبح جب میں بیٹھا وہاں پر تو میں ٹریگر ہوا اور بس لوگ یہ جو پہلے دوار بھی یہ اصطلاح نہیں تھی کہ ٹریگر ہونے کی اصطلاح بنی ہے جب دونوں میں بندوق ایجاد ہوئی, گن کی ایجاد ہونے کے بعد یہ ٹرم استعمال ہونے کا ٹریگر ہونا. تو بہت میننگ فل ہے یہ. تو جب اس لمحے میں آپ اپنا داخل کریں, اس لمحے میں جب آپ اپنے آپ کو داخل کریں تو خاص انسپریشن کا تجربہ ہوتا ہے آپ کو. اس وقت آپ کو مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے اور آپ کے مائنڈ میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو عام حالات میں نہیں آتے. آپ کو ایسے ایسے انسپریشن ہوتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات جاننا چاہیے کہ انسپریشن کی یہ خاص لمحات جو روزانہ آتے ہیں اس سے ہم محروم نہ رہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
so we will start with the question answer session now. All the online viewers can send the questions either on the comment section of the Facebook, or they can write to us on info@cpsglobal.org. मौलाना सवाल लेने से पहले पहले एक कमेंट पढ़ना चाहेंगे जो रियाज भट्ट साहब ने श्रीनगर से भेजा है. उन्होंने लिखा है कि द मैसेज दैट आई गॉट फ्रॉम टुडेज लेक्चर इज दैट रिवॉर्ड बाय द क्रिएटर इज नॉट अ मैटर फॉर राइट फॉर बिलीवर्स बट क्रिएटर रिवॉर्ड्स टू ऑल्सो नॉन राइटफुल एंड इंटेंट्स टू इनकल्केट सेम ट्रेट इन द बिलीवर्स. मौलाना सवाल लेते हैं. पहला सवाल भेजा है डॉक्टर नगमा सिद्दीकी ने दिल्ली से और उन्होंने लिखा है एट टाइम्स एरोगेंस इज हिडन हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट वी आर नॉट बिकमिंग एरोगेंट. इसके बारे में बताएं.
मैं तो समझता हूं कि इसकी पहचान एक्सटर्नल तो शायद नहीं है, इंटरनल जरूर है. और वो मेरे नजदीक यह है कि जब प्रेस पर आपको खुशी ना हो और क्रिटिसिज पर आपको बुरा न लगे, यही है मॉडेस्टी. यानी आपकी तारीफ की जाए, आपको कोई खुशी ना हो उससे, आप ये सोचें कि तारीफ तो अल्लाह की होनी चाहिए, मेरी क्या तारीफ. यानी मुंह से बोलना नहीं, बहुत से लोग हम मुझसे बोलेंगे, अंदर हिडन अर्गस मौजूद होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुंह से बोल दे वो, नहीं, उनके दिल का एहसास. ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि मुझसे कहेंगे अरे भाई तारीफ तो अल्लाह की हमारी क्या, लेकिन उनका लहजा बताता लहजा कि वो दिल में छुपा हुआ है उनके अंदर आरोग्य से. तो मैं दिल की बात कह रहा हूं कि अगर आपका दिल उस वक्त जब कि आपकी तारीफ की जाए जरा भी खुश ना हो और जब आप पर कोई क्रिटिसाइज किया जाए तो जरा भी आप अफर्ड ना हो, जरा भी आप को बुरा न लगे, तो यही वो चीज है जिसे लगता है कि आप जो एरोगेंस नहीं है, आप सही बोलो में मॉडेस्ट हैं.
मौलाना कमेंट भेजा है मिस शबाना अंसारी ने पाकिस्तान से. उन्होंने लिखा है दीज काइंड ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशंस आर वेरी प्रेशियस मोमेंट्स फॉर एनी मोमेंट दैट कैन मेक आर दुआ द सुपर दुआ. जजाक अल्लाह मौलाना साहब फॉर गाइडिंग अस. आमिर मौरी साहब ने श्रीनगर से कमेंट और सवाल दोनों भेजे हैं. कमेंट में लिखा है कि थैंक यू मौलाना फॉर सच अ डिलाइटफुल लेक्चर, थैंक्स फॉर गाइडिंग अस टू इनकल्केट द राइट थिंकिंग. उनका सवाल इस तरह है, उन्होंने लिखा है कि मौलाना यू ऑफन यूज द फ्रेज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कैन यू काइंडली इलैबोरेट ऑन इट एंड गाइड अस एज टू हाउ वी कैन अचीव सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग.
देखिए मैं समझता हूं कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. अगर सचमुच आदमी के अंदर सिंपल लिविंग आएगी तो उसके रिजल्ट के तौर पर आदमी के अंदर हाई थिंक पैदा होगी. इसी तरह अगर आदमी के अंदर सचमुच हाई थिंकिंग आ जाए तो उसके नतीजे के तौर पर उसके अंदर जरूर सिंपल लिविंग आ जाएगी. ये मेरा तजुर्बा है.
جی مولانا اگلا سوال مس نکیتا نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب آئی وانٹ ٹو نو اف کورنگ ہیئر از مینڈیٹری ان اسلام فار ویمن, پلیز ایڈوائز می آن دس ایشو.
دیکھیے ہیڈ کو کور کرنا یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے, یہ کلچر کا پارٹ ہے. ایک چیز ہے اسلام ایز اے بلیف, ایک چیز ہے اسلام ایز اے کلچر. تو یہ چیز جو ہے چاہے مردوں کے لیے سر پر ٹوپی رکھنا یا عورتوں کے لیے سر کو کور کرنا, یہ دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پارٹ آف اسلام نہیں ہے, یہ پارٹ آف کلچر ہے.
مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے بھیجا ہے فیصل عبدل ستر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب وی آفن لسن اینڈ ریڈ دا اسپرچل مٹیریل بٹ ڈسپائٹ دیٹ وی فیل گلٹی, ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف دس گلٹی فیلنگ, اس کے بارے میں بتائیں.
گلٹی فیلنگ تو رہنی چاہیے, اس سے اپنے کو گیٹ ریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر یہ کوئی سمجھ لے کہ میں تو اب پکا ہو گیا, میرے اندر کوئی کمی نہیں رہی, تو وہ سب سے بڑی برائی ہے, وہ سب سے بڑی برائی ہے. دیکھیے صحابہ کو آپ پڑھیے, صحابہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. مثلا دیکھیے میں نے حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کو سنایا, یہ واقعہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ دیکھیے ان کی اپنی سوچ کہ جب حضرت عمر کو آپ جانتے ہیں کہ خنجر مارا گیا تھا اور خون بھرا تھا اور وہ موت کو بہت قریب آ گیا تھا, تو اس وقت آپ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ کے زانو پر تھا, تو سر عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ آپ, یعنی ان کی تعریف, ان کو چونکہ بہت تکلیف کا وقت تھا وہ, تو انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ آپ رسول اللہ کے صحابی تھے, رسول اللہ کے ساتھ تھے, رسول اللہ کی یہ وہ. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ کو دھوکہ مت دو, مجھ کو دھوکہ مت دو. تو ڈبلا کہا تھا انہوں نے, وہ تھا کہ اللہ وہ جو جملہ تھا لا لی ولا علیہ, لالی والا علیہ کا مطلب ہے کہ میرا معاملہ برابر سرو ہو جائے, نہ کوئی انعام نہ کوئی پنشمنٹ, تو بہت بڑی بات ہے. تو ایسا ٹاپ کا انسان کہہ رہا ہے لالی والا علیہ, تو گلٹی فیلنگ جو ہے وہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نیگیٹو, یہ غلط ہے, بہت ہی پازیٹو فیلنگ ہے گلٹی فیلنگ, پازیٹو, ہرگز نیگیٹو نہیں ہے وہ.
جی مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو شاد حسین صاحب نے شری نگر سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ این ایموشنل اسپرچل ٹاک which teaches us how to channelize emotions through modesty into divine experiences. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے سوال پوچھا ہے آپ سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب ڈو یو تھنک ایگو از اے گڈ نیم گیون ٹو ایروگینس؟ واٹ وڈ یو سے ٹو دس؟
صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے دی ایگو نتھنگ ہے, ایگو ہی کا دوسرا نام ایروگینس ہے.
جی,
ایگوئسٹ ہونا بہت ہی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند.
مولانا دوسرا سوال لیتے ہیں. دوسرا سوال دلی سے نفیس صدیقی صاحب نے بھیجا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں پرائیورٹی کس کو دی جائے, اس کے بارے میں بتائیں.
پرائیورٹی کوئی بات ہی نہیں, دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو ڈرے گا کہ وہ انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو اس کی آخرت میں پکڑ ہو جائے. اسی سے یعنی حقوق اللہ حقوق العباد کا تصور اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ کوئی پرائیورٹی کی بات ہی نہیں ہے, وہ دونوں ایک دوسرے انٹر لنکڈ ہیں.
مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے مس شبانہ ادریس کا رائے پور سے. انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ مولانا صاحب, ایوری ٹائم یور لیکچر میکس اس مور ماڈیسٹ اینڈ مور ایجوکیٹڈ. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے اعظم گڑھ سرائے میر سے عبد القادر صاحب نے اور انہوں نے لکھا ہے مولانا میں نے ابن المبارک کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی میموری کی ویکنیس کی شکایت اپنے استاد وقی سے کی تو ان کے استاد نے انہیں گناہوں کو چھوڑنے کی ایڈوائس دی اور کہا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. لیکن مولانا صاحب ماڈرن ایرا کی جتنی بھی اچیومنٹ ہیں جیسے کہ سائنٹیفک انوینشنز وہ سب نان مسلمز کے حصے میں آئی ہیں, جبکہ وہ سب سے بڑے گناہ شرک کے مرتبک ہیں, جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ گنہگاروں کو وہ علم کا نور عطا نہیں کرتا. سو آئی ایم ویری کنفیوز مولانا صاحب, کائنڈلی کلیئر مائی کنفیوژن.
نہیں, آپ نے غلط کہا کہ سب سائنٹسٹ جو تھے مشرک ہیں. یہ تو کچھ غلط بات ہے, کوئی سائنٹسٹ مشرک نہیں ہوتا. اس نام بتائیے اور اس کا قول بتائیے جو مشرک ہو اور اس کا قول شرک کا قول ہو. یہ تو آپ کا آپ نے سپوزیشن آپ کا ہے, یہ تو آپ کا سپوزیشن ہے, یہ آپ کا سپوزیشن صحیح نہیں ہے. اور جو واقعہ آپ نے بتایا ابن مبارک کو, اس کو بھی آپ ابسلیوٹ سچ مت لیں. آپ نے اس کو ابسلیوٹ سچ لے لیا. وہ ایک بات انہوں نے کہی, ایک بات انہوں نے کہی تھی, ہرگز ہرگز اس کو آپ ابسلیوٹ سچ نہ لیں. دونوں کے بارے میں آپ کی غلطی ہے کہ ابن مبارک کے قول کو آپ ابسلیوٹ سچ لے رہے ہیں اور سائنسدانوں کو مشرک سمجھ رہے ہیں. میرے نزدیک کوئی ایک بھی سائنسدان مشرک نہیں ہے. میں اس سے پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ سائنسدانوں کو جو کیس تھا وہ اس کو صحیح بتایا ہے, انہوں نے صحیح لفظ دیا ہے آئنسٹین نے. آئنسٹین اسے کہا کہ میں اتھیسٹ نہیں ہوں بلکہ میں اگناسٹک ہوں. یہ صحیح ترین اسٹیٹمنٹ ہے سائنسدانوں کے بارے میں.
مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو بھیجا ہے فرقان صاحب نے احمد آباد سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, اف آؤٹ آف ایروگینس آئی ہیو ڈن اے رانگ ایکٹ وچ ہیز کاسٹ ٹربل ٹو دی ادر پرسن, but later I realized my mistake. So will God forgive me or will I still be punished for the act, as the other person has grievously got troubled because of my nuisance? Iske baare mein bataye.
Ye hai ki aap jaake us aadmi se maafi maange. Ye nahi ki dil dil mein galat bol rahe, ye kaafi nahi. Jis aadmi se aapne arrogance dikhaya ho, usse ja kar ke maafi maangi to baat khatam ho jayegi. Agar maafi na maange to baat khatam nahi hogi. Aur agar wo aadmi available nahi hai, wo kahin chala gaya ya uski death ho gayi, to uske liye duaen kijiye. To is mamle mein dekhiye, usool ye hai ki agar wo aadmi available ho to usse maafi maangiye, agar wo aadmi available nahi hai to uske liye duaen kijiye. Ye wo cheez hai jisse aapki Allah ke nazdeek aapka arrogance khatam ho jayega.
मौलाना, अगला एक कमेंट आया है दिल्ली से शाहनवाज साहब का. उन्होंने लिखा है, मौलाना, वी हैव रेड द कोटेड वर्स अबाउट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मेनी अ टाइम्स, बट टुडे यू हैव अनफोल्डेड सच अ हाईएस्ट एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह दैट यू गिव टू दोज हु आर नॉट एलिजिबल. वी जनरली एम्फसाइज ऑन राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी and not think about this generous aspect. Jazakallah, Mulana sahab. Mulana, agla sawal bheja hai Zubair sahab ne Bhopal se. Unhone likha hai, Mulana, after reading your books, I have decided to adopt self-purification as my goal in life. However, when I do contemplation or try to do introspection, countless other thoughts come into my mind. I end up getting distracted. I really want to change myself for good. So kindly advise, how should I succeed in my self-purification goal?
Dekhiye, self-purification ka process aap jari rakhiye aur saath saath dua karte rahiye. سیلف پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو اپنے اندر جاری رکھیے اور ساتھ ساتھ خوب اللہ سے دعا کرتے رہیے, بس یہی کافی ہے.
جی مولانا, اگلا سوال دبئی سے بھیجا ہے اعظم خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, I am a senior engineer in a multinational company and I am doing very well professionally. But I often feel that I should give up my job and take up the cause of Dawa. Whenever I have discussed this with my friends and relatives, they tell me not to give up my job. I want to know that if I have saved enough for my lifetime, then can I give up my job and now devote my remaining life for Dawa work? Presently, I am 45 years old.
دیکھیے, اس معاملے میں جو اصول ہے قرآن میں وہ ہے اتق اللہ ما استطعتم, یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہی کیجیے. آپ بس سے زیادہ کی طرف جمپ مت کیجیے, کیونکہ بات کو پریشر آ جاتا ہے. اگر آپ وہ کریں جو آپ کے بس میں ہے تو دن بدن آپ کا یقین بڑھتا جائے گا, کہ اگر آپ چھلانگ کا طریقہ اختیار کریں تو پھر ریزلٹ کیا ہے, فرسٹریشن. تو فرسٹریشن تو سب سے بری چیز ہے, تو کوئی دوسرا آپ کو ایڈوائس نہیں دے سکتا. آپ خود یہ سوچئے کہ آپ کے بس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. بس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کانسیکوئنسز ہوں گے اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کریں آپ تو اس کے کانسیکوئنسز ہوں گے. تو آپ یہ سوچئے کہ کیا اس کانسیکوئنسز کو آپ برداشت کر سکیں گے. تو مسئلہ کانسیکوئنسز کا ہے اور یہ کانسیکوئنسز کیسے ہوں گے اور اس کو کیسے آپ جھیلیں گے, یہ آپ کی فیصلے کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا.
Okay, so we will end the session today. We'll be back next Sunday, same time. Thank you.